الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اتقى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. اور آج پھر مجھے کچھ حضرات سے نوعیت کی گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ 15 دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. اس 15 دنوں میں بعض حوادث اور بعض واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری ہے. ان میں سر و فہرست معاملہ جس کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اسی کی مناسبت سے میں نے آیات اور حدیث مبارک تلاوت کی ہے. وہ ہے مولانا حق نواز جھنگی کا قتل یا ان کی شہادت. یہ بہت ہی المناک واقعہ ہے. جہاں تک اس کے المناک ہونے کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انسان، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلم ہو، وہ اس کے المناک ہونے کے پہلو سے اختلاف کر سکتا ہے. صرف 36 برس کی عمر، جوانی کا جس کو کہنا چاہیے پرائم آف یوتھ، اصل جوانی کا دور، چھوٹے چھوٹے 3 بچے چھوڑ کر وہ گئے. عالم دین بھی تھے، دین ہی کے خادم بھی تھے. اس اعتبار سے یہ جو قتل ہوا ہے، ویسے تو قتل ہر مسلمان کا قتل ہے، جو بھی قتل ہے، ویسے تو سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ ایک شخص کو بھی اگر ناحق قتل کیا جاتا ہے تو وہ بھی کنہ قتل الناس جمیعا، تو ایسے ہے کہ جیسے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. احترام جان جو ہے، انسان کی جان کا احترام، یہ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ کعبہ تو بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان کی قیمت اور قدر اللہ کی نگاہ میں تجھ سے بڑھ کر یہ معاملہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو وہ خون انسانی کی ارزانی اور خون مسلمان کی ارزانی جو ہے ہو گیا مانندے آ برزا مسلمان کا لہو. اب یہ تو روز روز کی بات ہے کہ جس پر بسا اوقات کو خاص ہمارے احساسات کے اندر کوئی احتیاط میں پیدا نہیں ہوتا, عادی ہو گئے. لیکن یقیناً اس سزا میں بھی یہ جو قتل ہے مولانا حضرت نواز سنگھ کا, میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً لرزا دینے والا ہے, کٹکھٹی پاری کرنے والا ہے. اور اس کے بارے میں جہاں تک المناک ہونے کا پہلو ہے کوئی دو رائے کی گنجائش نہیں. ہوا کیوں ہے؟ اب یہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے تیقن کے ساتھ کہنا ممکن نہیں. دو ہی امکانات ہیں. ایک امکان جو میرے نزدیک اتنا قوی نہیں ہے لیکن بہرحال موجود ہے, وہ یہ کہ تخریب کاری. جس طرح کچھ عرصے پہلے میرے اور طاہر قاضی صاحب کے بارے میں اطلاعات آئی تھی, اور وہ چونکہ آئی ایس آئی کو بھی آئی تھی اور اس کے ذریعے سے ہی ہم تک بات پہنچی تھی, تو وہ ایک خبر آئی تھی اور اس کے پس منظر میں یہی معلوم ہوتا تھا. اور اس وقت کی سزا کے اعتبار سے وہ بات بڑی بدی تھی. وہ روس کے بہت شدت کے ساتھ یہ سمجھیے کہ اس کا ناک میں دم آیا ہوا تھا اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا تھا. تو کچھ ایسا پروگرام جو ہے بعض جو ذمہ دار محکمہ پولیس کے حضرات سے انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا, تو اسے لائٹلی نہ لیں. اس لیے کہ یہ بین الاقوامی سازش کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے افراد کو قتل کرا لیا جائے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مخالفین کے کھاتے میں پڑے گا اور پھر وہ آپس میں جو ہے فساد کی آگ جو ہے بڑھ اٹھے گی. اس اعتبار سے اس وقت کی تو یہ بات تھی. اگر تو اس وقت بین الاقوامی سطح پر کچھ اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آ رہا, اگر ہے تو وہ اندرون ملک ہے, قوم کے اندر ہے. اس میں یہ کہ تقریب جو بھی ہو رہی ہے ایک فریق جو ہے دوسرے پر الزام لگا رہا ہے. یہاں کی آئی جی آئی کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی تقریب ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے, اور خود کراچی میں بھی جو ہو رہی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے, اس لیے کہ ایم کیو ایم جو ہے کیونکہ آئی جی آئی کے قریب آ گئی ہے. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آئی جی آئی والے کرا رہے ہیں تاکہ 20 مارچ سے پہلے پہلے مارشل لا لگوا لیں. یہ الزامات ہیں, میں ان میں سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے عام شہری کے پاس کہ وہ تصدیق یا تردید کر سکے. اس اعتبار سے امکان کو تو میں خارج نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ اس کے ضمن میں بڑی اہمیت ہے اس چیز سے, بڑی تیزی کے ساتھ تحقیق مکمل کر کے بات سامنے لے آئی جائے. ہمارے ہاں جس میں جو تاخیر ہوتی ہے پھر نتائج سامنے نہیں آتے, اس سے بڑے ہی نقصانات ہوتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ کیوں نہیں آتے کہ کچھ بھی اثر لوگ جو ہیں اوپر ان پر بھی کیونکہ حرف آتا ہے, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, لہذا ان کو وہ دبا دیا جاتا ہے. جس کی وجہ سے عدم اعتماد اور بے چینی کی صدا اس حد تک پہنچ چکی ہے. آج ہی اخبار میں دوسری جنگ کا بیان آیا ہے, اس میں جو تحقیق ہوئی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا سنجوگ تھا, یہ کسی اسکیم کا نتیجہ نہیں تھا, یہ ایک فوری اور وقتی طور پر جو ہے ابال آیا لوگوں میں. کیوں آتا ہے؟ لوگوں میں بے چینی ہوگی تو کسی موقع کے اوپر وہ لاوا پھٹ پڑے گا. اس اعتبار سے اگر یہ تقریب کا نتیجہ ہے تو اس کی تحقیق, اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری حکومتوں کے پاس تحقیق کے ذرائع نہ ہوں, وسائل نہ ہوں. اگر کوئی اور مسئلہ سامنے نہ ہو تو بڑی جلدی سے تحقیق کر کے اس معاملے کو نپٹایا جا سکتا ہے. اسی سے جو جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں. ویسے بھی یہ کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ, یہ جو ہمارا نظام عدالت کا اس وقت ہے, اس کا ایک بہت بڑا جو لکش ہے وہ یہی ہے کہ اس میں وہ عدل جو ہے وہ اول تو یہ کہ ملتا کم ہے, اگر مل بھی جائے انصاف تو بہت دیر میں ملتا ہے. دیوانی مقدمات تو طے ہوتے ہیں جبکہ وہ مدعی جو ہے شاید وہ کبھی کا فوت بھی ہو چکا ہو اور اس کے شاید بیٹوں اور پوتوں کو کوئی ڈگری مل جائے تو مل جائے. یہ حال ہمارے یہاں دیوانی مقدمات کی ہے. بہرحال اگر تقریب کا معاملہ ہے تو اس تقریب کے معاملے میں بڑی تیزی کے ساتھ ہونی چاہیے تحقیق کی تفتیش, اور اس کا نتیجہ فوراً منظر عام پر آنا چاہیے. دوسرا امکان یہ ہے جو غالب ہے اس وقت, وہ امکان یہ ہے کہ یہ صرف واریت کا نتیجہ ہو. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا حضرت نواز سنگھ ایک خاص مشن کو لے کر اٹھے تھے, اور پورے ملک میں وہ ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے, اور بڑی نوجوانی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ پیش رفت کی تھی. اور ایک خاص کام کے لیے وہ اہل تشیع کے خلاف اور ان کی جو بھی صحابہ کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہوتی ہے اس کی نفی اس کا مقابلہ یہ گویا کہ ان کی زندگی کا مشن تھا. اس اعتبار سے انہوں نے پورے ملک میں واقعہ یہ ہے کہ انجمن سپاہ صحابہ کی جو تنظیمیں قائم کی ہیں تو ان کے اثرات یہ دور دور تک ہے, وہ کسی ایک شہر میں نہیں ہے. اگرچہ جنگ اس کا بہت بڑا مرکز ہے, جنگ ضلع جو ہے وہ شیعہ جاگیرداروں کی جاگیر ہے, یہ سمجھیے کہ پورا کا پورا کوئی شاز ہی وہاں سنی جو ہے وہ زمیندار ہے, یہ سب کے سب جاگیردار شیعہ اگرچہ وہاں کے عوام کے سر یہ سنیوں پر مشتمل ہے, لیکن جاگیرداروں کی تہ پر وہاں کے شیعوں کو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر صحابہ کرام پر تبرہ جو ہوتا ہے کلم کھلا وہ جنگ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جہاں اس طرح کا عمل ہوگا وہاں رد عمل بھی شدید ہوگا, یہی وجہ ہے کہ جنگ ہی سے پھر وہ انجمن سے باہر صحابہ کی تحریک اٹھی اور مولانا حق نواز جنگ اس کو لے کر اٹھے اور انہوں نے بڑی محنت سے بڑی مشقت سے, حالانکہ وہ دیوبندی مسلک کے آدمی ہیں اور دیوبندیوں کی تنظیمیں ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ اگرچہ وہ وابستہ رہے ہیں, جو جمعیت علماء اسلام کا مولانا فضل الرحمان گروپ ہے اس کے ساتھ ان کی نامینل وابستگی تھی, اس لیے کہ انہوں نے بھی کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا, ان کی سیاست کے اپنے تقاضے ہیں. اس میں وہ بات یہ ہے پھر سے بیٹھ کی کہ جو مولانا جھنگی لے کر اٹھے ہوئے تھے, لہذا وہ تنہا تنہا کام کر رہے ہیں اور ان کو کسی کی بھی بڑے ہمارے جو بھی حلقے ہیں ان میں سے کسی حلقے کی کوئی سپورٹ نہیں تھی, جو حلقہ بھی تھا انہوں نے اپنی محنت سے خود کریٹ کیا. اس میں جہاں تک اصل مطلب کا تعلق ہے وہ واقعی اصل ہر کم سے کم میں کہوں گا کہ ہر سنی مسلمان کے لیے واقعی اصل صحابہ کرام پر جب تبرہ ہوتا ہے تو بڑی دل آزاری کی بات ہے, ان کے جذبات کو بھڑکانے والی بات ہے. اس لیے میں نے وہ آیات آج تلاوت کی ہیں, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ. یہ جو جماعت تھی جس کے سربراہ تھے قائد تھے سپہ سالار تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر آپ کے عوان و انصار تھے آپ کے ساتھی تھے مہاجرین تھے انصار تھے, انہوں نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے. بڑی ہی یہ سمجھیے کہ کور چشمی کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ مادود چند صاحب ایمان تھے باقی سب بہت رعایت کریں گے, جو بہت قسم کے لوگ ہیں وہ کہہ دیں گے باقی سب مسلمان تھے بس مومن نہیں تھے, مومن تو گنتی کے چند افراد تھے, اور جو ان میں زیادہ دریدہ بہن ہیں وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں مومن بھی نہیں منافق تھے, سب کے سب منافق تھے, صرف چند لوگ جو ہیں جن سے انہیں خصوصی ایک نسبت حاصل ہے محبت ہے ان کو وہ قرار دیتے ہیں مومن, باقی سب کے سب بہت جیسا کہ میں نے عرض کیا جو ماڈریٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ مسلم تھے بس, کیا یہ کہ وہ مسلمانوں کے سامنے یوں کہیں گے, اپنی محفلوں میں سب کو منافق کہتے ہیں معاذ اللہ, ان میں ابو بکر بھی ہے ان میں عمر بھی ہے ان میں عثمان بھی ہے, پھر یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ تمام ازواج مطہرات سوائے ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کیونکہ وہ والدہ ہے حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اس اعتبار سے باقی سب ازواج مطہرات پر انہیں اسی طرح سے نسکار. یہ چیز جو ہے در حقیقت بڑی کور کشمی کی بات ہے, عقل کے خلاف مسجد کے خلاف اتنا عظیم انقلاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے, تاریخ کا عظیم ترین معجزہ ہے, ہر سوچنے سمجھنے والا مانتا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ جس کا کوئی پیرلل موجود نہیں, جو چاہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہو چاہے ایچ جی ویلز ہو چاہے وہ مہاتما گاندھی ہو چاہے ایم این رائے ہو, سب نے پتہ نہیں کیا. تو ظاہر بات ہے یہ موجودہ چند افراد جو ہیں یہ ان کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا, جب تک کہ بڑی جماعت ڈیپ کمٹمنٹ والی جن کے اندر جو انتہائی اپنے مقصد کے ساتھ لگن پیدا ہو چکی ہو, جو تن من دھن ہر شے کو قربان کرنے کے لیے کسی مقصد کے لیے تیار, اس کے بغیر کبھی انقلاب آئیں گے پھر منظم ایک حکم کے اوپر حرکت کرنے والے اور جہاں حکم آ جائے حکم جانے والے, یہ نہیں کہ حرکت کے اندر اب مومنٹم بن گیا ہے تو چلتے ہی رہیں گے, رکیں گے نہیں, چاہے وہ جس کے حکم سے چلے تھے وہی کہہ رہا ہو کہ رک جاؤ لیکن رکیں گے نہیں, تو یہ موب کے ذریعے سے بھی کام نہیں ہوتا, یہ جماعت کے ذریعے سے ہوتا ہے, منظم جماعت جس کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنا تن من دھن ہر شے اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے, تو بغیر تو انقلاب نہیں آتا, 20 برس میں انقلاب آ گیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ طویل ترین آیات میں سے قرآن مجید کی آخری آیت سورہ فتح کی اور اس کے اختتام پہ وہ الفاظ آتے ہیں یوجب الجراد یغیظ بہم الکفار, کھیتی کی تمثیل دی گئی ہے کہ کھیتی کسان جو ہے اس کے خون پسینے کی محنت کا ظہور ہوتا ہے جب کھیتی اپجتی ہے, تو وہ کسان جو ہے وہ تو اس کو بہت ہی لبھاتی ہے, اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اپنی محنت کو دیکھ کر کہ کھیتی لہر آ رہی ہے. لیکن کفار جو ہے ان کے دل جلتے ہیں, یہ یزیز اب ہے ملک کفار. اس اعتبار سے جو بھی کوئی صحابہ کرام کی اس لہر آ کی ہوئی کھیتی سے بغض رکھتا ہے, اگر وہ پھر واقع بغض رکھتا ہے تو یقیناً وہ پھر اس پرانی صفت کے ذہن میں آتا ہے. لیکن مجھے کہ یہ مسئلہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں جہاں تک جو ہے مولانا حق نواز جنگی کا یہ جامع شہادت نوٹ کر لینا اور اس کا مقام اور رتبہ, اس میں تو کسی شخص کو سمے کے دی جائے بغیر خلوص سے یہ کام وہ کر نہیں سکتے تھے. جس محنت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, جس لگن کے ساتھ کیا ہے, سیاست میں وہ آئے نہیں اس پانی سے, اس کو اس طریقے سے اگر تو الیکشن میں انہوں نے لڑا تھا لیکن وہ اس پانی میں سیاست میں نہیں آئے, جیسے کہ بعد ہمارے دوسرے مذہبی جو اما ہے وہ سیاست میں چلے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مشن کے اندر یکسو ہو کر لگے تھے, اس میں انہوں نے جانے شہادت نوٹ کیا تھا. اس کے ضمن میں تو وہ آیات ذہن میں لائیے, بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. انہیں تو وہ منزل مل گئی, انہوں نے بلند ترین مقام حاصل کر لیا. ویسے بھی من قتل مظلوماً, مظلوماً جو قتل کر دیا جائے اس کے لیے تو ویسے بھی ایک شہادت کا جو مقام ہے شریعت کے اندر طے ہے, حدیث نبوی کے لیے ناحق قتل جو ہے کسی مسلمان کا جو ایک طرح کی شہادت ہے جو اس سے حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک بات میں کر دوں کہ جہاں تک مولانا جھنگی کے طریقے کار کا تعلق تھا اس میں یہ کہیں بغیر نہیں رہ سکتا تو اس میں کچھ شدت تھی اور انتہا پسندی تھی, اور اس میں وہ جس حد تک آگے بڑھ گئے تھے وہ یہ مطالبہ لے کر اٹھے تھے کہ شیعوں کو بھی کاریگاریوں کی طرح کافر قرار دیا. اب یہ بات ایسی تھی کہ اس کے لیے جب تک کہ اہل سنت کے تمام سرکردہ زعما متفق نہ ہو, کوئی ایک شخص اس کو لے کر کھڑا ہو جائے تو وہ بات در حقیقت جو صحیح کام کرنے کے جو اصول ہے ان کے بھی منافی. اس کے لیے تو یہ ہے کہ جیسے کہ قادیانیوں کا مسئلہ تھا, وہ تمام جتنے بھی زعامات تھے تمام فرقوں کے تمام مطالب تھے ان کا اتفاق ہوا ہے, اس اتفاق کے نتیجے میں وہ تحریک چلی. لیکن اگر ایسا نہ ہو, کیونکہ بار بار مجھ پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ تم بھی اس پتلے پر دستخط کرو, اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کی تعریف سن لیجیے, ہمارے ہاں علماء کرام نے اور ہمارے پرانے ائمہ نے اور جو بھی ہمارے ہاں بھی اکرام علمی شخصیتیں ہیں, انہوں نے یہ تو ہمیشہ کہا ہے کہ جو شخص یہ باتیں مانے وہ کافر. مطلب سیدھی سی بات ہے, جو سمجھتا ہے یہ قرآن محفوظ نہیں ہے وہ کافر. لیکن یہ کہ اب اس میں تو سوال پیدا ہوتا ہے کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے, اس کا فیصلہ تو کرنا پڑے گا, یہ عدالت کا معاملہ اور یہ اس شخص کے قول پر طے ہوگا. اصولی بات تو ہمیشہ کہی جاتی رہی ہے, جو شخص اس طرح کی بات ہے جو شخص اس طرح کی بات ہے وہ کافر ہے دعویٰ اسلام سے خارج. لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ نظرات کیا ہے, کیونکہ تقیہ کا اصول بھی ہے, لہٰذا جب معاملہ پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہماری تو یہ ہمارا یہ قول ہی نہیں, ٹیلیویژن پر آئیں گے تو کہیں گے ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں, یہی قرآن ما بین الدفتین ہم اسے محفوظ مانتے ہیں, اسی پر ہمارا ایمان ہے. لہٰذا وہ عدالت کی یا مفتی کے فتوے کی زد میں ذاتی طور پر نہیں آئے. یہ ہے 1400 سال کی تاریخ کا در حقیقت جو اصل سبب ہے کہ کیوں اس پر اجماع نہیں ہو سکا. اس دور میں البتہ ایسا ہوا ہے کہ جب ایران میں انقلاب ہوا اور خمینی صاحب جو ہے وہ نمایاں ہو کر آئے عالمی سطح پر, اس میں کوئی شک نہیں, ایک شخصیت جو ہے ایک مرتبہ تو ایسی ابھر کر آئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے, علامہ اقبال کے اس دوسرے کا مصداق اگر کوئی بنتا ہے تو وہ اس شخصی حیثیت میں خمینی صاحب بنتے تھے, اور باتیں آئی ہے کہ قومی سطح پر ایران نے وہ مقام اس وقت حاصل کیا تھا. لیکن ان کی جو تصانیف تھی پھر اس کے حوالے سے لوگوں نے ہندوستان میں بہت سے جو علماء ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا, اور یہ عجیب بات ہے بھی آپ حیران ہوں گے تو اس وقت سے پہلے سب سے زیادہ شدت تھی اس مسئلے میں اہل تشیع کو کافر قرار دینے کے مسئلے میں تو وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ہاں, ان کا فتویٰ صراحتن موجود, جو بندی علماء میں سے کسی کا بھی فتویٰ صراحتن موجود نہیں, احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ صراحت کے ساتھ موجود ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, کسی ایک فرد یا کسی ایک عالم یا کسی ایک مرتبہ فکر کے کہنے سے وہ بات نہیں بنتی ہے. لیکن اس مرحلے پر ایران کے انقلاب کے بعد کافی کثیر تعداد میں ہندوستان کے علماء جو ہیں دیوبندی بھی, انہوں نے بھی پھر وہ فتویٰ جاری کیا ان کی تقسیم کا. لیکن پاکستان میں جب یہ آیا تو یہ کوئی بھی علماء اس پر بدن مادود چند حضرات کے دستخط اس پر ہوئے, لیکن یہ کہ دیوبندی حضرات کی طرف سے بھی کنسنسس نہیں, اس میں بھی بڑے چوٹی کے علماء جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں, بریلوی مرتبے سے کس طرح سے ساتھ نہیں. اس اعتبار سے اتنی ایکسٹریمسٹ تحریر کا چلا دینا بغیر اس سے کہ اس سطح پر کوئی اتفاق رائے ہوتا میرے نزدیک کے مصلحت کے خلاف تھا. یہ وجہ ہے کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ کوئی خاص تعاون نہیں کیا, اور اب بھی جو لوگ ان کے نام کے جھنڈے اٹھا کر نکل آئے ہیں یہ سب سیاسی بازی گری ہے, کوئی ان کا ساتھ دینے والا ان کی زندگی میں نہیں. وہ تو یہ ہے کہ ان کے نام سے اور واقعے سے جو بھی جو حاصل کیا جا سکے, کوئی اپنے لیے وقتی طور پر ایک عوامی اپنا مظاہرہ کیا جا سکے, اپنی قوت کا اظہار کیا جا سکے, اس کے سوا کچھ نہیں, ورنہ کوئی ان کے ساتھ. اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بھی ان کے ساتھ اس معنی میں تعاون نہیں کیا. ایک مرتبہ بہت ہی شدت کے ساتھ مجھے دعوت دی گئی تھی, بلکہ مولانا حامد میاں رحمہ اللہ ان کے جو فرزند ہیں اس وقت اب جامعہ ملزیہ کے, کیونکہ مولانا حامد میاں سے مجھے بڑی ایک تعلق کے خاطر میری ایک شدت کی درجاتا بھی تھا, تو ان کے ساتھ دادے کی سفارش بھی آئی کہ وہاں اس جلسے میں آپ بھی جائیں تقریر کریں. میں نے معاف کر, اس لیے کہ میرے نزدیک جس انداز میں وہ جا رہے تھے وہ مصلحت کے مطابق نہیں اور صحیح طریقہ کار کے مطابق نہیں. اتنی بڑی بات لے کر اٹھنے کے لیے پہلے کانسیپٹ جو ہے ایوالو کیا جانا ضروری ہے. مجھے تو ایک صاحب نے واقعہ بتایا کہ جب 1953 کی تحریر چلی تھی قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کی تحریر, تو اس میں مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ یہ گئے تھے مولانا ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ کے پاس, یعنی بریلی مکتب فکر کے اوپر وہ چوٹی کی شخصیت لاہور سے یہ گئے, تو مولانا ابو الحسنات قادری نے ملنے سے بھی انکار کیا, کیونکہ جو شدت تھی دیوبندی بریلی مکتب فکر کی ان کا میں آپ سے بات نہیں کرنے کو تیار ہوں, دروازے پر پہنچے تھے میں نہیں ملنا چاہتا. تو ایک جملہ تھا یہ مولانا یوسف لدھیانوی جو ہے اس وقت کراچی میں اور وہ بلداری ٹاؤن کے مدد سے میں اہم فرائض پر انجام دے رہے ہیں, ان کی روایت ہے جو انہوں نے خود مجھے سنا کہ انہوں نے دروازے پہ کھڑے کھڑے کہا کہ اگر آپ بات یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں اپنی کسی طرف سے نہیں آیا تھا, آپ ہی کے نانا کی آبرو اور عزت سے جو حملہ ہوا ہے میں اس کے ذمن میں بات کرنے آیا, کیونکہ وہ سادات کے تھے تو آپ کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس اعتبار سے انہوں نے بات کی کہ میں تو انہیں اپنے ذاتی مقصد کو کہا تھا. پھر وہ گفتگو ہوئی, اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس تحریک میں لاہور میں تو سب سے بڑے لیڈر جو ہیں, اگرچہ بعد میں نمایاں ہو گئے تھے عبدالستار میادی صاحب اپنی فائر برانڈ تقاریر کے نتیجے میں, لیکن یہ کہ اصل شخصیت جو تھی جو تحریک کو لے کر چل رہی تھی وہ مولانا ابو الحسن آزادی. تو جب تک کہ اس طرح سے در در پر جا کر گھر گھر پر جا کر لوگوں کو اس کا اتفاق حاصل نہ کر لیا گیا ہو, اتنا بڑا مطالبہ کہ کسی کو ایک یعنی غیر مسلم قرار دے دیا جائے اور کسی فرد کا معاملہ نہ ہو, ایک بڑی ایک ایسی جماعت کا یا ایسے گروہ کا ہو کہ 1400 برس ہو تو گروہ ہمارے ساتھ مسلمانوں میں شامل ہے اور اس کے بارے میں کبھی کنسنسس نہیں ہوا, اس اعتبار سے مجھے ان سے اختلاف تھا. لیکن ان کے خلوص اور خاص طور پر جنگ کی جو فضا ہے اس کے ایک لفظ عمل ان دونوں کے اعتبار سے میں سمجھتا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں ان پر کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا, وہ لگے ہوئے اپنے خلوص کے ساتھ اور خاص طور پر اس علاقے میں جو فضا ہے اور جس طرح سب وہ ختم ہوتا ہے صحابہ کرام سے اس کا ایک منطقی نتیجہ بھی ہے. بہرحال اس میں اس بات کا کی بڑی اہمیت ہے کہ اب اس زمن میں بھی دو باتیں عرض کروں گا کہ اگر یہی مسئلہ ہے تو اس میں بھی جتنی جلدی تحقیق ہو اور جتنی جلدی اصل جو مجرم ہے, ظاہر بات ہے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے لمبی داستانیں ہوتی, جو اصل مجرم ہے ان کو تو فوراً پکڑ کر اور ان کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے تبھی وہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. ورنہ یہ کہ جیسا کہ آپ ابھی تک خبریں سن رہے ہیں کہ جنگ کے اندر آگ سلگ رہی ہے اور یہ ہو سکتا ہے یہ آگ جو ہے دوسرے شہروں سے بھی بڑا کچھ ہے, لیکن اس کے حوالے سے میں یاد کروں گا کہ ہماری ملک کی حالات کا بھی تقاضا ہے, مصلحت کا بھی تقاضا ہے تو اس میں جذبات کو ایک حد سے آگے نہ بڑھے, وہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور خود دین کے مستقبل کے اعتبار سے بھی نہایت خطرناک ہوگا. اس اعتبار سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, اس لیے صبر, میں نے جو آیات سورہ بقرہ کی پڑھی وہ شروع ہی ہوتی ہے صبر سے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور پھر ختم ہوتی ہے وہ بھی صبر پر, فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیہ راجعون. صبر اگر نہیں ہے, تحمل اگر نہیں ہے, ریسٹرینٹ اگر نہیں ہے اور خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا معاملہ اگر نہیں ہے تو پھر فساد ہوگا, جانے بھی جائیں گی اور یہ کہ مقصد نہیں حاصل ہوا کرتا, کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. وہ شیطان رشدی ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے اور یہ کتنی مسلمانوں کی بچاروں کی جانیں چلی گئی ہیں, وہ جو قتل بندر آ رہا ہے ابھی, اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی اسکیم نہیں, کوئی آرگنائزیشن نہیں, کوئی اس کے لیے باقاعدہ کوئی پلاننگ کر کے اقدام نہیں کیا گیا. بس جو اس میں آئے لوگ نکل کھڑے ہوئے اور غالباً پانچ چھ تو اسلام آباد میں وہ بےچارے اپنی جانیں دے بیٹھے. اللہ تعالیٰ کیا ان کا جو علی ثواب ہے ان کی نیت کے اعتبار سے وہ معاملہ لیتا ہے. ہندوستان میں 1500 جہاں تو صرف وہی جو ہماری اور ان کی تعداد کی نسبت ہے, اس لیے کہ وہاں کا مسلمان تو اب لوگ کہتے ہیں کہ 18 ہم سے تقریباً دگنے یعنی ہونے والے, اس پہلو سے وہاں جیوں نے قربانیاں دی, لیکن میں کیا جانتا ہوں. اس اعتبار سے اس میں بڑی صبر کی, ریسٹرینٹ کی, تحمل کی ضرورت ہے, اور خامخواہ اس کو ایک کوئی فساد فرقے وارانہ بنا دینا, اس سے دین اور ملت اور ملک تینوں کے دشمنوں کے گھر میں چراغ جلیں گے ٹھیک ہے, اس سے نہ دین کا بھلا ہوگا, نہ ملک کا بھلا ہوگا, نہ ملت کا بھلا ہوگا. اس میں بڑے صبر کی اور تحمل کی ضرورت ہے. دوسری بات جو ہے آج کا سب سے اہم جو آپ نے سرخیاں اخبار میں دیکھی ہیں, اور یہ الحمدللہ کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ وادی کشمیر پھر خون رنگ ہے, کچھ شک کی تعداد جو ہے نوائے وقت میں دی ہے, اور نہ معلوم کتنے جہاں اس شک شہید ہوں, کتنے وہاں پر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہوں گے, کیا کچھ وہاں ہوا ہوگا. لیکن یہ کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے, وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں چھوڑ دیتا ہے, کوئی موسیٰ کلیس میں سامنے اس کی کیفیت جو ہے وہ وادی کے لوگوں میں پیدا ہو چکی, عزم مسمم کا معاملہ معلوم ہوتا ہے. لہذا کہا جا سکتا ہے کہ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ, اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نکلے گا ان شاء اللہ. بین الاقوامی حالات جو ہے وہ بھی سازگار ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی باہر کا آدمی جو ہے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ خود وہاں کے لوگ جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. باہر کے لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں, باہر کے لوگ تائید کر سکتے ہیں, اخلاقی تائید فراہم کر سکتے ہیں, یا کوئی بہت چھوٹا موٹا کوئی مالی امداد, وہ بھی سوائے اس کے خام خواہ کو وہ بھی مختلف جگہوں پر سٹنٹ بن جاتے ہیں, اس کے بارے میں کہانیاں جو ہے زیادہ جب آزدے عوام و خواص ہو جاتی ہے, کہا کہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ اصل شہ ہے آدمی کیا اپنا قوت ارادی کا معاملہ, عزم مسمم اور جان دینے کے لیے آمادہ, تو یہ معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ اب کشمیری مسلمانوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کے وہ جذبہ ابھر آیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی. ہماری ان کے ساتھ دعائیں ہیں, اخلاقی تائید ہے. اس کی مرتبہ اس میں ندا میں وہ پورا خطبہ جو ہے سردار سکندر حیات خان صاحب کا وہ شائع ہو گیا تھا. بہرحال جو بھی کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ رائے عامہ کو بیدار کیا جائے, اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو صورت حال کشمیر کی اب جو اس میں حرارت بڑھ رہی ہے, تو اسی کا مظہر ہے وزیر اعظم کا آج کا بیان. آج کا بیان خاصا تیکھا بیان ہے, اور اس واقعے کے اوپر یقیناً کم سے کم اس نوعیت کا بیان آنا چاہیے تھا. اب تک معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ محتاط اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ گارڈڈ اور بہت یعنی ہر طرح سے نپے تلے الفاظ میں بات آ رہی تھی, لیکن آج کا بیان جو ہے وزیر اعظم کا وہ بھی تند ہے, اور اس میں بھی تلخی کا جو پہلو موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح تناسب ہے. جس حیثیت سے وہاں وہ جو جذبہ ہے ان کا ابھر رہا ہے, اسی حیثیت سے ہمارا رد عمل بھی اسی تناسب کے ساتھ بڑھنا چاہیے. البتہ اس زمن میں جو قاضی صاحب کا بیان آیا ہے, میں قاضی حسین احمد صاحب کا حیران ہوا اس کو پڑھ کر. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں نے صرف سرخی پڑھی, میں وقت نہیں تھا کہ پورا متن پڑھتا, لیکن سرخی میں ان کا یہ کہنا کہ ہمیں بنگلہ دیش بھی منظور نہیں, آزاد کشمیر بھی منظور نہیں, تو یہ بات بے چکی ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ فیصلہ ان کے ہاتھ, ہم نے پہلے طے کرایا, جو بھی ہماری تقسیم ہند کی جو بھی دستاویز ہے اس میں بھی اس کا اختیار دیا گیا تھا. تمام جو بھی لوگ ہیں یہ جو آزاد ریاستیں تھیں, آزاد تو کیا تھیں, وہ دیسی ریاستیں کہہ لیجیے, جہاں براہ راست انگریز سے انتظامیہ اپنے ہاتھ میں نہیں تھی, باقی تو حکومت پورے ہندوستان پر اسی کی تھی. لیکن یہ کہ ایک وہ برٹش انڈیا کہلاتا تھا کہ جہاں پر کے براہ راست بھی انتظامیہ جو ہے انگریز کی اپنی تھی, اور ایک وہ دیسی جو ریاستیں ہیں ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ تینوں آپشن ان کے لیے کھلے ہیں, چاہے تو وہ پاکستان کے ساتھ جائیں آپٹ کریں, چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ, چاہے تو آزاد رہیں. تو اگر یہ بیان ان کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے, یہ کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں, ہمیں یہی کہنا چاہیے اگر وہ آزاد چاہتے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ نہ ہندوستان کے ساتھ, انہیں یہ حق ہے, اور ان کا یہ حق ہم کسی طریقے سے سلب نہیں کر سکتے. اور وہ بھی ہمارے لیے بہت مفید ہوگا، اس لیے کہ بہرحال وہ مسلم اکثریت کا ملک ہوگا، بلکہ یوں سمجھیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم تو پورے ہندوستان میں ایک پاکستان بنانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تین پاکستان بن جائیں گے، اس لیے کہ بنگلہ دیش بھی ہے تو پاکستان اس معنی، باقی ہم نے پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے، انہوں نے نام مٹا دیا ہے، تاکہ جیسا وہ ملک ہے ویسا یہ ملک ہے، جیسے وہاں کی سیاست ہے کہ یہاں کی سیاست ہے، جیسے وہاں کے عوام ہے، بلکہ وہاں کے عوام کے ساتھ اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو زیادہ مذہبی ہیں مغربی پاکستان کے عام لوگوں کے مقابلے، بہرحال آزاد ملک ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے، تو گویا کہ اس طریقے سے تین پاکستان جو ہے وہ عرض ہند پر بن جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے جب اتنا قرب ہوگا اور مسلمان مسلمان کا کسی نہ کسی درجے میں لحاظ کرتا ہے، کتنی شدید دشمنی رہی تھی افغانستان کو پاکستان کے ساتھ، اس لیے کہ پاکستان کی یونائیٹڈ نیشنز کی رکنیت کو بھی اپوز کرنے والا واحد ملک تھا پوری دنیا میں افغانستان، لیکن یہ کہ 1965 کی جنگ میں انہوں نے ہماری پیٹھ میں چڑا نہیں ہو پایا، بہرحال مسلمان ہیں، مسلمانوں مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ احساس رہتا ہے، تو اگر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے بھی کشمیر جو ہے وجود میں آئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ان کا اپنا آپشن ہے، تاکہ ہم کس منہ سے کہیں کہ ہمارے ساتھ ملو، ہم نے کیا کیا ہے، یہ تو اگر وہ واقعتاً ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا بہت بڑا احسان ہوگا، ورنہ ہم تو کچھ پریم کر ہی نہیں سکتے، نہ ہم نے اسلام کی طرف سے کوئی شک کی ہے، نہ ہم نے کوئی یہاں اسلامی نظام قائم کیا ہے، اس اعتبار سے ہم کیا پریم کریں، کس منہ سے کریں، البتہ یہ کہ اگر وہ خود فیصلہ کرتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ان کا احسان ہوگا، البتہ یہ کہ اگر وہ علیحدہ رہنا چاہے تو کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ ہمیں آزاد کشمیر، علیحدہ آزاد کشمیر جو ہے اس کو وہ ہمیں قبول، سندھ کا معاملہ ہوگا، سندھ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے، سندھ جو ہے وہ اسی وقت پارٹیشن میں جو ملک قائم ہوئے ان میں سے یہ جو ممالک وجود میں آئے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، اس اعتبار سے سندھ سندھو دیش اور آزاد کشمیر یعنی کشمیر کے ایک علیحدہ آزاد ملک بن جانے کو اکویٹ کر دینا میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہ کہیں ہو قاضی صاحب، اس لیے کہ پچھلے دنوں یہ میرے سامنے ہے، کیونکہ ایک کانکریٹ ایگزامپل بھی موجود ہے کہ پیر پگارا صاحب کا ایک بیان سرخی لگی ہوئی تھی تو سندھ کے حالات اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جبکہ یا حالائی یا شکار پوری جو حکومت قائم ہو جائے، یعنی کوئی بڑا زمیندار شکار پور کا یا حال ہوتا اگر ہو تو حالات درست ہو سکتے ہیں، مطلب کہا تو اس نے کہا کہ اب تو اس سے بھی نہیں ہو سکتے، کوئی حالائی اور کوئی جو ہے شکار پوری جو ہے وہ بھی سے زیادہ دوست نہیں کر سکتا، سرخی خود کہہ رہی ہے جنگ سے بھی فرائم تو تمبور ہے منگ سے بھی فرائم، اور وہ مٹن جو ہے وہ بالکل اس کے برس کر رہا ہے، اس لیے یہ ممکن ہے، لیکن بہرحال میں اس سے یہ بات رجسٹر کر لینا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں، وہ تو خود ان کی اپنی جو ہے ہارڈ ارنڈ آزادی ہوگی، قربانیاں دے کر ہم نے کیا آج تک ان کے لیے، وہ تو کریں گے تو خود کریں گے، خون دے کر جو آزادی حاصل کریں گے، حق خود اختیاری یوں ہی دنیا میں نہیں مل جایا کرتا، لہٰذا اس کے بعد ان کا حق ہے وہ فیصلہ کرے، ہمارے ساتھ ملے تو کیا ہی پہلے بہت بڑی تقویت حاصل ہوگی، پاکستان کے لیے واقعتاً یہ شہر کی حیثیت رکھنے والا ہے، ہمارے یہ جو دریائے زہلم وہاں سے آ رہا ہے اور ان کو تو کیا پتا ہے بھارت کو کہ کسی وقت وہ دریائے سندھ کا پانی بھی روکے، دریائے سندھ بھی تو وہیں سے آتا ہے، اس کا وہ حصہ کے جو اس میں سے ہو کر آ کر پھر وہ بلتستان میں داخل ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ وہاں سے اس کم سے کم اتنے حصے کا پانی تو ڈائیورٹ کر سکتا ہے اپنی طرف، تو یہ تو نہ معلوم کتنی کچھ ہماری جو ہے ہمیں پیاسا مارنے کی اور ریگستان بنانے کا ان کے پاس اختیارات موجود ہیں، اور ٹیکنالوجی آپ کو معلوم ہے دنیا میں اتنی بڑھتی جا رہی ہے، جب تو یہ سوچا جاتا ہے کہ قطب شمالی سے برف جو ہے وہ تو تودے کے تودے لائے جائیں، اور یہ سعودی عرب میں تو باقاعدہ سیٹ بن چکی تھی کہ وہاں سے جو ہے تو کر کے بڑے بڑے جو ہے گلیشیئر کو لایا جائے اور ان کو یہاں پہ لا کر اور میٹھا پانی حاصل کیا جائے، ان کے چلتے ہی ٹیکنالوجی تو یہاں تک جا پڑتی، وہ تو جب انہوں نے کاسٹ جو ہے اس کا موازنہ کیا تو وہ جو سمندری پانی سے نمک وغیرہ نکال کر اس کو پینے کے قابل بنا لینا، اس پر کاسٹ کم آتی تھی اس پر زیادہ آتی تھی، تو اس وجہ سے وہ چیز جو چھوڑ گئی، بندہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آج کا دنیا نکال نہیں ہو سکتا، تو ہمارے لیے یقین بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم آزاد نہیں رہ سکتے، یہ حق اور اختیار ان کے اپنے ہاتھ، باقی جو حضرات وہاں جانے دے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی شہادت کا درجہ ہے، جب حدیث نبی میں مال کے بارے میں کہا گیا من کوٹیلا دونا مال ہی سوا چاہیے، جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دے جان اس کو قتل کر دیا جائے تو وہ بھی صحیح ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اسی کے اعتبار سے اپنی آزادی کے حصول کے لیے اپنی غلامی کی بیڑیوں کو کاٹنے کے لیے جو لوگ جامع شہادت پہنچ کریں تو وہ یقیناً وہ اونچا مقام جو ہے شہادت کا وہ انہیں حاصل ہوگا. اسی کے حوالے سے یہ تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, یہ شعلہ جو ادھر بھڑکا ہے جہاد کا, بدقسمتی سے افغانستان میں وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. یہ جو ہمارے لیے نہایت تکلیف کا صورت حال ہے, اس تکلیف کے صورت حال میں جو تازہ علاقے ہوئے کہ امریکہ اڑا ہوا تھا اب تک تو نجیب مست ہو, جو بھی کوئی ہوگی مقابلت روس سے جو بھی ہوگی اس کے اندر بہرحال نجیب نکلے یہاں سے, اس لیے کہ وہ ایک پرسٹیج ایشو بن گیا تھا, کیونکہ وہ رشین ایگریشن کا ایک سمبل, ایک علامت, ایک نشان. لہذا امریکہ نے جو بھی فتح حاصل کی ہے اور مجاہدین کے خون کے کوسٹ پر امریکہ کو جو روس سے اوپر ایک فتح حاصل کی, اس کو وہ چاہتا تھا کہ ملک اپنی انتہا تک پہنچائے, اور وہ اس کے بغیر نہیں ہے کہ جو علامت ہے اس ایگریشن کی وہ وہاں پہنچ سکے. لیکن اب جو صورت حال ہوئی ہے, میں نے جو دو ہفتے قبل شاید غلطی سے نام لے لیا تھا مجید نظامی صاحب کا, ایک سیمینار میں جو تقاریر ہوئی تھی تو وہ آغا شاہی صاحب کا بیان تھا, اس کے بعد بھی رپیٹ ہوا ہے وہ آغا شاہی صاحب کا بیان. تو اب بھی اگر یہ مجاہدین ایک قیادت کے تحت منظم ہو جائے, جمع ہو جائے, اختلافات ختم کر دیں, اب بھی صورت حال بدل سکتے, چمن سے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا چار, اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روسی چار. اب بھی کرنا تو واقعہ یہ کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک باغی جو ہے وہ گویا کہ ہاری جا سکتی, کوئی حیثیت نہیں گئی. اب ہماری طرف سے بھی دھیان آ چکا ہے ہمارے نمائندے کا کہ اگر امریکہ جو ہے نجیب کو برقرار رکھنے پر آمادہ ہو تو ہم بھی زیادہ زور نہیں لگائیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تو پہلے بھی اگر کچھ کیا ہے تو امریکہ کے کھوتے پر کیا ہے, سارا مال سارا سامان تو امریکہ سے آ رہا تھا, یا امریکن الائنس جو ہے دوسرے ان کے پاس سے آ رہا تھا, ہمارے پاس بڑا کیا ہے؟ اس اعتبار سے اگر وہ بیٹھنے پر مجبور ہوا تو دوسرے بیٹھنے پر بہت مجبور ہو جائے. اس اعتبار سے ایک پچھتائی یہ ہوئی ہے, دوسری یہ کہ وہ رسوائی اور جگ ہسائی وہ ہو رہی ہے, وہ عبوری حکومت کس طرح کا نام ہے کچھ پتہ ہی نہیں. اسی کے وزیر خارجہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ تو ویسے پہلے بھی الگ ہو چکے تھے, اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی آئے دن بیان آتا رہتا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہر چند کہے تو ہے نہیں ہے, سوائے اس کے کچھ جگ ہسائی ہو رہی ہے, اور صورت وہ بن گئی ہے جو بہت اپنے ہائی اسکول کے زمانے سے سنے ہوئے تھے, چار آج صبح یاد آ رہے تھے. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی مقدر کہیں مجھ کا نہ بنا دے, تجھے دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے, ورنہ کہیں تقدیر تباشا نہ بنا دے. تو عبوری حکومت کے واقعہ جو ہے وہ بالکل اس کا ایک نمونہ بنی ہوئی ہے, سب سے ایک حاصل. اب مجھے تجھے معلومات حاصل ہے, پہلے بھی جب انہوں نے ایک بنائی تھی حکومت اور صدر اس سے احمد سے احمد گئی تھے, ان سے میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو اس وقت کی صورت حال یہ سامنے آئی تھی کہ احمد شاہ احمد غنی صاحب نے ایک خط لکھا تھا یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو بحیثیت صدر حکومت آزاد افغانستان, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی پانچ چھ خط انہیں معلومات چلے گئے ہیں ہر تنظیم کی طرف سے علیحدہ, کہ یہ جو خط آ رہا ہے احمد شاہ احمد غنی کا, یہ اس کا ذاتی ہوگا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ حال تو اس وقت تھا, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ اب وہ رسوائی اور جنگائی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن میں اصل میں اس میں ہمارے لیے صدمہ بھی ہے اور افسوس کی بات ہے, واقعہ یہ ہے کہ جتنی قربانیاں دی ہیں افغان مجاہدین نے ہم تو اس کا تصور نہیں کرتے. کچھ یہ کہ قدرت بھی ان کے ساتھ تھی, جو ٹیریٹری ہے کروڑ ہے جس ماحولیت کی, وہ بھی ان کے گوریلا وار فور کے حق میں تھی, لیکن بہرحال اس کے باوجود جب تک جان دینے کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا, نہ ٹرین کچھ کر سکتا ہے, نہ کوئی اور مددگار جو ہے وہ دل سست گواہ چست کوئی گواہ جو ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب کہ دل سست پڑ جائے. اس اعتبار سے قربانیاں ان کی, اور واقعہ یہ کہ اس دور میں جو بھی کچھ ہوا ہے, اور ان میں ایسے ایسے لوگ بھی تھے جڑے لوگ, میں نے جن میں سے ایک سال کے جو قریب سے دیکھا ہے جلال الدین حقانی, وہ پچھلے دنوں ملاقات کے لیے بھی آئے تھے, میں نے محسوس کیا تھا کہ جو کہیں ہم تاریخ میں ایمان شامل جنہوں نے جہاد کیا ہے ترکستان کے علاقے میں ان کی باتیں سنتے ہیں, یا یہ کہ اسی صدی میں جو عمر مختار نے جو کچھ کام کیا لیبیا میں, جس کی فلم بھی بنائی قذافی صاحب نے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت یہ حقانی صاحب کو میں نے جلال الدین حقانی کو جب جا کر دیکھا ہے ایران شاہ سے آگے بارڈر کو آف کر کے افغانستان کے اندر جو ان کا ایک مرکز تھا زاور, وہاں میں گیا تھا, میں نے محسوس کیا کہ واقعی وہی جو باتیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ لگتا ہے. یہ ساری قربانیاں زیرو ہو رہی ہیں کس وجہ سے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے. اگر دین کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اتنا بڑا سبق ہے کہ اصل سے یہ ہے کہ ایک جماعت اور ایک تائف اگر یہ نہیں ہوں گے تو اتنی بڑی بڑی محنتیں اور قربانیاں بھی ایک وقت میں آ کر گلی فائی ہو جائے گی, زیرو سے گرم کھا جائے گی, کچھ حد نہیں. ایک تنظیم ایک بھائی, یہ ہے در حقیقت کامیابی کے لیے شرطیں پائی. ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں حضور کی حدیث ہے, اچھائی جو مموئے گا دے گئے نہیں, اصل میں سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر سبق حاصل کرے, خود بھی اپنے اوپر وہی چیز کی پھر سبق حاصل کیا تو فائدہ کیا ہوا. اللہ نے عقل دی ہے کہ اگر دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, کتنی بڑی قربانی. اگر تو میرے اندر وہ انتہا پسندی الحمدللہ کبھی بھی نہیں تھی تو بعض ہمارے دوسرے لوگوں میں تھی. ایک کانفرنس میں نے بھی اٹینڈ کی تھی مجاہدین کی اسلام آباد ہوٹل میں, اسلام آباد میں, اور وہاں مجھے جو دو تین چار منٹ ملے تھے اس میں جو وہاں تو مقررین تھے, ہم بار تھے, تو وقت کہاں تھا, تو وہاں چونکہ اکثر مقررین ان میں خاص طور پر مدیر تقریب صلاح الدین صاحب اور بھی دوسرے لوگ بڑے بڑے, وہ جہاں تک کہہ رہے تھے کہ ایسا جہاد تو پورے صحابہ کے بعد ہوا ہی ہے. ایسا جہاد وہ تو صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ کو اس کے اوپر جو ہے اس کو سربلندی دے رہے تھے. میں نے کہا دیکھیے یہ بات غلط ہے, اس طرح کی جذباتی باتیں کرنا اور حقائق سے منافی باتیں کرنا درست نہیں ہے. بربلا میرے پاس سوچ بن جاتا ہے. حالانکہ وہ بات اس وقت جو ہے کہیں بڑی عجیب تھی اور ایک شریف قسم کا رد عمل بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بڑی تبدیلیوں کو ان کی کرم فرمائی تھی کہ کسی نے وہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. تو میں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے عالم عرب کے بھی کچھ لوگ تھے وہاں مقررین میں سے, یہ اگر کہیں تو انہیں کہنے دیجیے, لیکن ہندوستان پاکستان کا رہنے والا کوئی شخص ہے تو میں کہوں گا کہ وہ جاہل ہے, وہ اپنی تاریخ کو نہیں جانتا. پچھلی صدی میں اسلام آباد سے بمشکل 120 میل دور, بلکہ شاید 100 میل دور, وہ بالا کوٹ کی سرزمین ہے جہاں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کا پھر جب ہوا ہے. وہ تحریک مظاہرین وہ جہاد جو تھا کچھ نہیں کرے گا, ابھی 150 برس ہوا بمشکل, اور اس کو آپ بھولے نہ. وہ تھا کہ جن میں مظاہرین کا پورا جو ہے جو صحابہ کرام کی سیرتوں کا نقشہ ہے وہ موجود تھا. پھر وہی بات تھی ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت, حالانکہ سید احمد بریلوی سے 10 گنا کم سے کم بلکہ 100 گنا بڑے عالم تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. سید صاحب تو صرف ترجمہ قرآن تک جا سکتے تھے, اس سے آگے انہیں علوم سے مل سکتے نہیں تھے, وہ بھی مناسبت نہیں تھی. اور شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کا پوتا, اب اقاب کا مسلم, وہ فلسفے میں اور دین کے علوم کے بچوں اور اس کی بیٹھ تھی, اور ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو ہے جب تک جان نہیں دے دی اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا. ایسے عجیب تو وہ جہاد جو ہے اس کو آپ بھول گئے, اور اس وقت جذبات میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی شور صحابہ کے بعد جو ہے ایسا جہاد نہیں ہوا ہے. یہ اثرات جو قربانیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ تھی اصل میں دونوں جہادوں کے مابین جو فرق و امتیاز والی بات, اور ان حضرات میں تو واقع یہ ہے کہ بہت بڑا جرم کیا تھا دینی اعتبار, اور وہ جرم یہ تھا کہ انہوں نے بیعت کی ایک شخص کے ہاتھ پر, خانہ کعبہ میں بیعت کی, حرم میں بیٹھ کر بیعت کی, اپنے بیعت کو توڑ دیا. فمن نقص فإنما ينقص على نفسه, قرآن مجید میں کہا کہ جو کوئی بھی اس بیعت کو کر کے توڑے گا پھر وہ اپنے اوپر وبال لگا سکتا ہے. وہ وبال آیا. یہ جان لیجیے ہمارے لیے یہ سبق, اتنا بڑا جہاد, اتنا غلغلہ, پوری دنیا کے اندر اس کی تصویر, پورے دنیا کے رائے لاؤ, پورے دنیا کا پریس اور صحافی وہاں پہنچنے والے, کتنی بڑے پیمانے پر وہاں مدد, سندر میزائل تک امریکہ نے دیا ہے جو اس نے اپنے ابھی بہترین ساتھیوں کو بھی نہیں دیا تھا. بہرحال اس کا بھی نتیجہ زیرو ہوتا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, خاتم بدہل, اللہ کرے تو کچھ بہتر شکل بن جائے, اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے. لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا اصل سبب کیا ہے؟ آگا چاہیے تو کچھ نہیں, وہ تو مذہبی آدمی نہیں ہے, وہ بھی اوپر ہے. تو اصل میں جو ہے ان کا آپس کا اختلاف اور اختلاف, اور واقعہ یہ ہے کہ جلال آباد کے محاذ پر جو ناکامی ہوئی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. جو کس نے مشورہ دیا تھا, امریکیوں نے دیا تھا, پاکستانی حکومت نے دیا تھا, یہ تو اللہ جانے ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ کہ بات معقول تھی, تو ان میں سے ایک شہر کو تم لے لو, اس شہر میں اپنی حکومت قائم کر دو, تو پھر اس کے بعد بھی تکلیف چلنی ہو اور تمہاری حیثیت بن جائے.
اور کوئی 20-25 میل کے فاصلے پر پاکستان کے بارڈر سے جلال آباد تھا اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ ہم لیا کہ ہم لیا وہ تو سنگ ملتے کی مار اور وہی پریورتن ہوگی. اس لیے تو کوئی اسکیم نہیں کوئی پلاننگ نہیں. مختلف دیش اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ ایڈوانس کر رہے ہیں اور ہر ایک کس کوشش میں ہے کہ سورا میرے سر پر بنے. نتیجہ تو یہ ہو رہا تھا بالکل دیکھو کسی بھی جہاں کہاں پر یہ تھوڑی سی صحابہ اکرام میں سے 35 صحابہ کی طرف سے وہ خطا ہوئی تھی جو حکم تھا کہ یہاں سے مت ہلنا اور وہ ہل گئے بس میں عہد کا ذکر کر رہا ہوں اور 35 سزا دی ہے اللہ تعالیٰ نے 70 صحابہ چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک چاہیے یہ سب کچھ کس کس میں تھے اور قرآن میں کیا کیا گیا کہ ہم نے تو تمہیں فتح دے دی تھی مطلب سب تک اللہ وعدہ ہوں حتائدہ حسن تم بتنا تھا تم فی الام ہے تم تم ایلے پڑے تم نے نظم کی خلاف ورزی کی تم نے حکم جو ہے جو بھی تمہارا سربراہ ہے اس کے حکم کو نہیں مانا جھگڑا کیا اختلاف ڈال دیا تفرقہ کیا اس کو سزا دی ورنہ ہم فتح دے چکے تو فتح تو ہو چکے تو اگر وہاں کا یہ معاملہ ہے تو آپ بتائیے کہ یہاں ظاہر بات ہے نتیجہ اسی کا ہے حقیقت میں یہ تو اس کے لیے سبق ہے ہمارے پاس اب بھی لوگ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں سوچنا چاہیے اگر کوئی کام کرنا ہے میں اس میں نہیں جاتا کہ ہمارے لیے کرنے کا کام یہی ہے ہمارے ملک کا مستقبل اسی کے ساتھ وابستہ ہے اسلام یہاں نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا اس کے ٹکڑے ہو کر رہے آج نہیں تو کل لیکن یہ کہ اس کے لیے اتنی جو ہماری تقسیم کا مسئلہ ہے وہ دنیا کا بھی ہے اس کے لیے بھی نہ کوئی کام کرنے کو آمادہ ہے سوچ کر بھی ہے تو یہی کہ بس آج کا بیٹھ جب تک نہیں ہوگی یہ گاڑی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے اس کے اندر جو ہے کبھی پیش رفت ہی رخ پر نہیں ہو سکتی. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو ہمیں اس سے حاصل کر لینا چاہیے. ایک اور واقعہ جو بڑا اہم ہے دینی اعتبار سے اہم ہے ہمارے لیے لمحہ شکریہ لے کر آیا ہے یہ جو جمعیت علماء اسلام کا ایک مجھے بھانڈا چراہے میں پھوٹا ہے اور پھر جمعیت علماء پاکستان جو یو پی کا اس لیے کہ میں سوچ رہا تھا آج کہ مجھے حال ہی کا شور یاد آیا تو ایک 10 طرف سے تیرے حال ہی بچا ہوا تھا اس کو بھی تو نے کرتا آپ لگا سکتے ہو یہ تو اصل میں اس کا جو سبق ہے وہ سمجھ لیجیے ہمارے اس کو خوشی نہیں ہے افسوس کی بات کرنا بجال دین کی جگہ ہٹائی یہ تو جگہ ہٹائی ایسی ہوئی ہے اس کا تو پہلے بھی میں ادارے خیال کر چکا ہوں ایسے ایسے تماشے تو ہم نے سودا کیا ہم جیتے کتنے کنال بنی یہ سیٹ جو ہے سینٹ کی اور فلاں مدرسوں کے لیے گرانٹ جو ہم نے لیے اس لیے ہم نے کیا ہے اور جس کے لیے بیان بھی آ رہے تھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دکھا تو فلاح نہیں پیدا یہ نکالے سب کچھ ہمارے دوسرے سیاست دان بھی کرتے ہیں لیکن جب دوسرے سیاست دان کرتے ہیں تو وہ اسلام کے کھاتے میں تو نہیں جاتا جب مذہبی لوگ کرتے تو وہ اسلام کے کھاتے میں جاتے پہلے ہی ایسی کون سی تھی اپنی آبرو پر سب کی منتوں نے تو کھودی رہی صحیح جو بھی ہمارے یہاں رجال دین کا مذہبی جماعتوں کا وقار جو ہے جو بھی ہے عوام کے اندر اب نوجوانوں کو کچھ بھی کوئی کچھ آئے ہیں وہ جو تھوڑی بہت ہے اس کو بھی جو ہے ایک کر کے وہ ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں اس میں جو بات اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس کا تجزیہ میں نے بارہا کیا ہے ہمارے ہاں سیاست کے میدان میں اصل محاذ آ رہی سیاستدانوں کے مابین سیاستدان کون ہے جو وڈیرا ہو بڑا زمیندار ہو جاگیردار ہو کسی قبیلے کا سردار ہو سرحد میں خوانین پنجاب میں زمیندار سندھ میں جاگیردار اور وڈیرے بلوچستان میں قبائلی سردار اور قبائلی علاقہ فاٹا واٹا جو ہے ان میں بھی وہ قبائلی سردار ان کی ہے جڑے معاشرے کے اندر جو آپ کا نظام ہے سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم جو نظام جو ہے اس کے اندر ان کی جڑیں کچھ چھوڑے سے پاکٹ ہیں جن میں سے دیوبندی علماء کی جڑیں یہ پختونستان کا جو علاقہ پختون علاقہ جو ہے اس میں کچھ دیوبندی علماء اطلاف کی محنتیں ہیں انہوں نے بہت یہ سمجھیے بے لفظی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے وہاں سے ان کی کچھ جڑیں ان کا نام جو ہے ابھی وہاں برقرار ہے باقی پورا ملک اس کو آپ لیں گے تو وہ آپ کا 5% بھی نہیں بنتا ملک کے اعتبار میں وہ فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا باقی سیاست اصل میں تو انتظام ہے وہی گھروں میں بٹ رہے تھے, کبھی اس گھروں میں کبھی اس گھروں میں, وہی زمیندار, وہی ان کی برادریاں, وہی جاگیردار, وہی سردار, وہی بڈورے. اور ان میں ایک اضافہ ہوا ہے کچھ دنوں سے, وہ بھی آرزو کا اضافہ ہے, اس زمانے میں پہلے بھی ہوا تھا. داؤد فیملی کے بھی ایک صاحب آ گئے تھے میدان سیاست میں, صدیق داؤد صاحب. لیکن یہ کہ صنعت کار اور کاروباری لوگوں کا یہ دھندا نہیں ہے. اس وقت یہ ہے کہ یہ جو شریف خاندان ہے نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کے بھی آ گئے ہیں, لیکن یہ بھی ذرا حقیقت مجموعی جو ہمارے ملک کی سزا ہے سیاست کی, اس کے اعتبار سے مناسبت رکھنے والی چل رہی ہے. سرمایہ دار کا معاملہ جو ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے, اس کے لیے تو قدر نقصان کا پہلو ہوتا ہے. یہ تو بھول گئے ہیں, اتنا بڑی ہمت انہوں نے جو ہے وہ دکھائی ہے واقعی, ورنہ کسی اور کے لیے تو کنڈن پھیلنا بھی مشکل تھا. وہ تو یہ کہ ان کے پاس سربراہ بہت تھا, اس کے اعتبار سے انہوں نے اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا, ورنہ کون سرمایہ داری کاروباری اور انڈسٹریلسٹ ہے یہ نقصان جھیل سکتا ہے. زمیندار کا معاملہ یہ, اس کی اصل سے زمینیں پڑی ہے کون لے جائے, وہ تو وہی چلے گی. اس اعتبار سے ہمارے ہاں جب تک کوئی انقلاب نہ آ جائے, جب تک یہ سوشیو پولیٹیکل اکنامک سسٹم نہ بدل جائے, جب تک بنیادوں کے اندر تبدیلی نہ آئے, سیاست میں تبدیلی نہیں آئے. سیاست تو انہیں کی ہے. اب اس میں جو مذہبی لوگ آ کر ٹانگ لڑاتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس پرڑے میں ڈال گیا اسے جھکا دیا, کبھی اس پرڑے میں آ گیا اسے جھکا دیا, اس کو کچھ حاصل نہیں. نمبر ایک حاصل کچھ نہیں, نمبر دو نقصان ہے. اس سے پہلے کیا تھا, ضیاء الحق صاحب کی حکومت ادھر امبائی, یہ دو چیز ادھر حقیقت حکومت ہے. درمیان میں نتیجہ کیا نکلا ہے, جو یو آئی ایک طرف فضل الرحمان گروپ ہو گیا, دوسرا سمیع الحق گروپ ہو گیا, جسے درخواست گروپ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اصل ٹرین جو ہے وہ یہ مضبوط ہے کہ جو سوچتے ہیں ان کے جو ہے بڑے ہیں, ان کے اڈے ہیں, ان کا مقام ہے, ان کی حیثیت ہے. لہٰذا وہ حکومت کے ہم اس پر ہونے کے بعد, اور حکومت بھی مار چل جاتی ہے اختیارات غیر معمولی, لہٰذا وہ بھی ایک ٹرین تھا جو پھینک رہا تھا اپنی طرف, اور دوسری طرف یہ الیکٹرون تھا جو پھینک رہا تھا اپنی طرف. لہٰذا تمام جماعتیں پھٹ گئی, جمعیت اہلِ حدیث کو اس سے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک طرف مولانا حسان لال ظہیر کا گروپ, دوسری طرف مولانا نقوی کا گروپ, ایک پرو ضیاء ایک پرو ایم آئی, چاہے وہ شامل ہوئے ہو نہ ہوئے ہو, لیکن بہرحال سیاست میں تعلق تو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام دو حصوں میں بٹ گئے. باقی یہ ہے کہ جمعیت اہلِ حدیث, جمعیت علماء پاکستان, جمعیت علماء پاکستان جو ہے وہ دو حصوں میں بٹی گئی, ان میں سے کچھ لوگ نکل گئے وہ نظام مصطفیٰ گروپ میں, تو وہ نام جو ہے وہ نام دو حصوں میں نہیں بٹا. جماعت اسلامی کا معاملہ اس میں سچ ہے, اس میں ماننا پڑے گا, اور اس کی ایک مثبت بنیاد بھی ہے اور ایک منفی بنیاد بھی ہے. جس میں کیے کہ میں ایک نظریے پر پاؤں گا, ایک فکر, ایک سوچ, ایک خیال, ایک ہدف, یہ ان کے ہر شخص کے اندر جو ہے کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے. منفی بھی ایک بات ہے اس کو قائم رکھنے والی, کہ اس میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی کوئی سیاسی حیثیت اپنی ذات کے بل پر ہے, جس کی جو حیثیت ہے وہ دماغ کے بل پر ہے. باقی یہ علماء جو ہے, علماء میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی حلقہ ہوتا ہے, اپنا مقام ہوتا ہے. وکیل محمود نے بھٹو کو ہرایا, اس کے بیٹے نے بھی اب ہرا دیا, جس کو بھی ہرایا, یہ ان کا ایک حلقہ ہے, ان کا ایک مقام ہے. لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو بھی ان کی جو بھی ہماری قیادت اس وقت ہے, جو بھی نمایاں لوگ ہیں, ان میں سے کسی کی سیاسی حضرت ہے, اخلاقی ہے کہہ رہا, دینی ہے کہہ رہا, وہ الگ معاملات ہے, دینی حیثیت وہ ہوگی, سیاسی کی حیثیت کسی کی بھی نہیں ہے. جیسے جماعت سے نکلے نظر ہو جائے گی, پولیٹیکل نظر ہو جائے گی, یہ منفی سرکر بھی ہے کہ جو انہیں جوڑے ہوئے. باقی آپ نے دیکھا کہ تمام مذہبی جماعت ہو گئی, ایک دس برس سے پورے خالی بچا ہوا تھا, جو یو پی بھی بنی تھی وہ بھی بن گئی. تو اس میں بھی طرح کی سبق وہی ہے. دوسرا سبق کیا ہے, ایک تو یہ کہ سیاست کے میدان کو ابھی یہ ابھی میں پھر محبت کے راگ ہے, ابھی حیات کا ماحول سازگار, مذہبی لوگوں کے لیے اس وقت سیاست کا ماحول کاغذات نہیں. وہ ہوگا ان کا میدان جب آپ انقلاب برپا کر لیں, نظام کو بدل دیں, یہ جاگیرداروں کی گرفت ڈھیلی ہو تو ٹھیک ہے, پھر یہ دین کے لوگوں کی بھی بات یہ ہے, اس کے لیے آگے بڑھنے کا امکان ہوگا. لیکن جب تک یہ نظام انٹیکٹ ہے, اہل مذہب کے لیے در حقیقت اس میں قدم رکھنا ہی بنیادی طور پر غلط ہے, پاور پالیٹکس. باقی ان ڈائریکٹلی آپ اس کو انفلوئنس کریں, प्रेशर ग्रुप बन जाए, अब भी सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप मजहब की बुनियाद पर हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले वहां से कह दीजिए कि अब हमारा इस मैदान में कदम नहीं, हम यहां अब मुकाबिल की हैसियत से नहीं। अगर ये नहीं होगा तो ये प्रेशर ग्रुप भी थोड़े थोड़े से कुछ कारनामे हासिल हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब तक उधर से आप बिल्कुल ऐलानिया अपने आप को विड्रॉ नहीं करते, उस वक्त तक वो प्रेशर ग्रुप एक मजबूत तमाम जमातों का वो नहीं बन सकते। दूसरा यहां भी सबक देखिए, दीनी तंजीम को बैत की बुनियाद पर बनना चाहिए, बनना वही होगा। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्त जैसी सोचिए आखिरुल हदीस का लाते हैं, और यूं समझिए कि देवबंदी हल्के के अंदर उसका बहुत ऊंचा मन, उसी देवबंदी हल्के के अंदर से एक टुकड़ा टूट गया, उन्होंने दिखाई किया उसे होते थे, इसलिए कि बैत की बुनियाद से नहीं खरीदा। बैत की बुनियाद पर अगर हो तो कहीं कभी किसी फर्द को इख्तलाफ हो जाए, इसका शरीर वालदा हो जाए, कभी जमात ब्रेक नहीं हो। यह है असल बात, जो समझ लीजिए कि बैत रमजान जो है इतनी बड़ी बरकत है हमारे जीवन की, उसमें एहतियात आदमी ये तय करता है जब तक के सैयद के खिलाफ कोई काम आप नहीं करेंगे मैं आपके साथ। अब ये तो तकदीरें होती है ना, ये तकदीरें कोई महसूस से सैयद के अंदर तो नहीं, तो इस वक्त क्या करना है, डे टू डे डिसीजन जो पॉलिसी के होते हैं वो कोई महसूस से सैयद के खिलाफ तो नहीं होते, लिहाजा कोई अलहदगी जस्टिफाइड नहीं है जब तक कि आप साबित न कर दे कि आपने सैयद के हदूद से खिलाफ कर दिया। ये है बैत का निधान। तो जब तक मैं आपका साथी हूं, मैं आपका हामी हूं, मददगार हूं, आपके हुक्म के मुताबिक काम करूंगा, मशवरा जरूर दूंगा, तनकीद भी करूंगा, जहां मैं समझूंगा कि ये सब जो ये आप पॉलिसी लेकर चल रहे हैं सही नहीं है तो मैं अपनी राय दूंगा, तनकीद करूंगा, मशवरा दूंगा, लेकिन इताअत से हाथ उस वक्त तक नहीं खींचूंगा जब तक कि आप शरीयत के दायरे से बाहर जाए। इस बुनियाद पर कोई जमात बने तो सोचिए कि उसका किस कदर मजबूत किस्म से होगा और कितना उसके अंदर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। ये स्प्लिटिंग तो होती है गाड़ी सलाम, अब ये जो कहानियां आ रही है जहां चूड़ा का इलाज हुआ है या किसी और का हुआ है उनका वो है ही नहीं, वो तो मजलिस सताई से अहबाब की मजलिस सताई से बाहर, वो कहते हैं कि तुम्हारा कोई मकाम नहीं, लस तुम्हारा से, वो कहते हैं लस तुम्हारा से, तुम्हारी कोई हैसियत है। ये जो सूरह बकरा में आया है वकालत यहूद जैसा कि नसारा आला है, वकालत नसारा जैसा कि यहूद वाला है, ये यहूदी कहते हैं कि नसारा का कोई मकाम नहीं, कोई हैसियत है, नसारा कहते हैं यहूद की कोई हैसियत, वो मामला जो है और वो चीजें उड़ रहे हैं और वो दोस्तियां और उसने पुराने ताल्लुकात इतने कहिए बड़ा और वो जो है वो सारा का सारा चौराहे के अंदर पूछ रहा है। तो मैं ये सारी बातें माज अल्लाह इसलिए नहीं कह रहा कि तुम खुशी है, मुझे दुख है, अफसोस, ये सारी चीजें आवाम में मजहब के खाते में जा रही है, विदान दीन से और आवाम को जो है बदजन करना जो है वो इसका नतीजा निकल रहा है। लेकिन ये कि हर शहर को सबक हासिल कीजिए, खादा जो है और वो मैंने जैसे जहाज अफगानिस्तान के बारे में कहा, कोई भी दीदी जब आप कोई इंकलाब के लिए तैयार हो तो समझ लेना चाहिए कि उसका तरीका हालात बता रहे पुकार पुकार कर, तो उसके लिए तंजीम की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तय किस्म वाद की मारूफ है और उसको लोगों की जेलों को खोलना चाहिए कि उसको कबूल करे। इसकी बुनियाद पर जमात हो, मुनजम जमात हो और एक सबके हाथ पर बहस हो, तब नतीजा निकलेगा, वरना अफगानिस्तान की निकाल सामने इतनी कुर्बानी आए, इतनी कुर्बानी आए, लाखों लोगों ने जाने दे दी, आखिर जो है जो कुछ है वो तो बल्कि अब पता नहीं क्यों मुझे उसी दौर के असार आज ज्यादा याद आए हैं जो कभी बचपन में सुना करता था। मेरी दुनिया लूट रही थी और मैं खामोश, अफगानिस्तान में दुनिया नहीं डूब रही, उसको रुपया नहीं डूब रही है हमारी, चौथा कुछ एक छोर पूरी दुनिया में था इस्लामी जिहाद और उसका आप जाहिर करेंगे जो हमारे आंखों जैसे की बात है, ये तो ये कि आदमी सोचता नहीं, गौर नहीं करता। हम तो गौर करें अगर अपने सन 71 के स्थान हो पर तो रातों की नींद हराम हो जानी चाहिए, लेकिन ये सब तो सोचते नहीं, गौर नहीं करते। इस वक्त आंखों के सामने जो कुछ हुआ है, कितना बड़ा जिहाद पूरी दुनिया में गलगला, जिसको हमारे दानिश्वरों ने दौरे साहबा के नाम लाया था और कहा था कि उसके बाद से जो गोया के 1350 बरस की तारीख जो है उम्मत की, उसमें ऐसा जिहाद हुआ ही नहीं और उसका ये नतीजा और असल सबक वही है। आगा चाही साहब भी कहते हैं सही कहते हैं और वही नतीजा है जो किताब सुन्नत की विशेष की रोशनी में मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें जो बतीसे या कतीसे इस वक्त हो रहे हैं उनमें से ये भी कि नवाज शरीफ साहब का ज्ञान आया था कि मैं मजीद ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं,
جو بھی میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کے حوالے سے اس کو حالانکہ بعد میں کچھ بعض حضرات کی طرف سے لے کے ہوئی تو انہوں نے کچھ جو ہے جواب میں کچھ وضاحت کی، لیکن بات یہ ہے کہ دینی اکثر لوگوں کا مسئلہ یہی ہے جو مولانا انوری کا کھل کر آ گیا، فرق نہیں ہے بنیادی طور پر، کم سے کم یہ کہ یہ بات جو ہے ان کو ان کے یعنی کریڈٹ پر جاتی ہے، وہ ساتھ ساتھ کبھی ہم نے یہ لیا یہ لیا یہ لیا یہ لیا یہ لیا یہ وعدہ کیا کر بیٹھے، باقی اکثر ہوتے ہیں لوگ جو بیٹھتے ہیں تو وہ تو پتے پڑتا تو یہی کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوتی، آخری وقت تک کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ جو بھی اپنی ایک مذہبی حیثیت کسی علاقے میں وہ بھی اخلاق کی وجہ سے اپنے وجہ سے کیا خاص ہے جو بنی ہوئی ہے اس کی قیمت وصول کر دیں کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد یہ کہ وقت کے اوپر جو بھی مل جائے وہ لے کرو مل جائے، یہ در حقیقت بہت ہی بڑی تصویر ہے جو یہ مذہبی شخصیات اور مذہبی جماعت میں جو الیکشن پالیٹکس اور پاور پالیٹکس میں آ رہی ہے، حاصل کچھ نہیں ہو رہا اور دین کو نقصان شریف پہنچ رہا ہے،